بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 15 نومبر 2015. آپ جانتے ہیں کہ آج کل خبروں میں سب سے زیادہ چرچا فرانس کا اور بیروت کا ہے. فرانس میں 6 جگہ پر اٹیک کیا گیا, اسی بیروت میں کیا گیا. یہ میرے ہاتھ میں آج کا اخبار ہے, یعنی 15 نومبر کا. اس میں جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ فرانس میں جو لوگوں نے اٹیک کیا اور سینکڑوں لوگوں کو مار ڈالا, تو رپورٹر کہتا ہے کہ دیر واز شاؤٹس آف اللہ اکبر, وہاں سننے والوں نے سنا کہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں, انسانوں کو مار رہے ہیں اور نعرہ اللہ اکبر کا ہے. بہت عجیب بات ہے. یہ قرآن میں ہے کہ ایک شخص کو مارنا سارے انسانوں کو مار ڈالنا ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے, کون سا دین ہے؟ اللہ کا دین تو یہ ہے. تو عملاً کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ اکبر, خدا کے سوا کوئی چیز ان کے پاس ہے جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کو ماننے والے اور اسلام کو ماننے والے وائلنٹ ہو گئے. آئے دن خبروں میں نیوز آتی رہتی ہے, کبھی وہ نان بلیورس کو مارتے ہیں, کبھی خود مسلم کو مارتے ہیں, مسجد میں, قبرستان میں, ہر جگہ وائلنس کی خبریں ڈیلی آ رہی ہیں. اس معاملے میں علماء نے ابھی تک اپنا رول ادا نہیں کیا ہے. اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ علماء نے اتفاق رائے سے فتوے دیے ہیں, اس وقت ایسے فتوے نہیں آ رہے ہیں. اگر ساری دنیا کے علماء مل کر کہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اسلام میں سے جائز ہی نہیں ہے, تو پھر یہ رک جائے گا انشاءاللہ. تو بس سمجھتا ہوں کہ وقت کا سب کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کے علماء مل کر یہ فتویٰ دیں کہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نہ اخلاص سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے. اس کو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کو قدم کرے, خاص طور علماء کو چاہیے کہ متفقہ طور پر اس کو کنڈم کریں, اس کے خلاف فتویٰ دیں. یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کیسے ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں ملٹنسی آ گئی, کیسے ایسا ہوا. بہت ہی انوکھی بات یہ ہے کہ حدیث میں اس کی پریڈکشن موجود تھی پہلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی پیشینگوئی کر دی تھی. یہ پیشینگوئی نہیں تھی, یہ وارننگ تھی, وارننگ کہ اس سے بچو کہ تم وائلنس کلچر میں پھنس جاؤ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا حتی یوم القیامہ, میری امت میں جب سیف سوڑ داخل ہوگی تلوار تو پھر کبھی اٹھائی نہیں جائے گی. اس پر میں نے بہت غور کیا کہ حدیث میں یہ پیشینگوئی کیوں ہے. تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کے سب سے زیادہ ریسپانسبل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا. سب سے ذمہ دار پولیٹیکل انٹرپریشن. انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام میں کا نشانہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کا رول قائم کیا جائے. یہ نشانہ بلا شفا بیس لیس تھا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن حالات ایسے تھے کہ اس میں یہ بات بہت پھیل گئی, کیونکہ یہ اس وقت آیا جبکہ مسلمانوں کا امپائر ختم ہوا تھا. مور امپائر, آٹوان امپائر سب ختم ہوئے تھے. تو مسلمان سمجھا کہ بس یہ جو امپائر ختم ہوا اس کو دوبارہ قائم کرنا یہ ہمارا گول ہے. اس وجہ سے یہ انٹرپریشن چل گیا, ورنہ پولیٹیکل انٹرپریشن کا کوئی بھی اصل نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ تمام تر حالات کا رد عمل ہے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ وہ حکومتیں قائم کریں, یہاں تک ان کا امپائر قائم ہوا, امید امپائر, ساساند امپائر, مغل امپائر, آٹوان امپائر, یہ سب قائم ہوئے. لیکن ان کا مقصد اسلام کا نظام قائم کرنا نہیں تھا. نہ انہوں نے کبھی کیا, ان حکومتوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اسلام کا نظام قائم کیا ہو. ایسا کوئی ہسٹری میں ثبوت نہیں ہے. وہ تو ڈائناسٹی تھی, یعنی خاندانی رول تھا وہ. لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر اسٹیبلٹی آ گئی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کیونکہ انہوں نے جو ان کے خلاف ہوتا تھا اس کو پکڑتے تھے, مارتے تھے. تو ایک لمبا پیریڈ ایسا ہے جس میں کہ مسلم سماج میں پوری طرح اسٹیبلٹی تھی, سیاسی استحکام تھا. اس استحکام کا فائدہ کیا ہوا؟ اس استحکام کا فائدہ بہت بڑا ہوا. اسی دور میں قرآن محفوظ ہوا, قرآن لکھا گیا, حدیثوں کی جمع کی گئی, حدیثوں کی تدوین ہوئی, فقہ کی تدوین ہوئی, تمام اسلامی علوم جو آج ہمارے کتب خانے میں ہیں وہ سب لکھے گئے. اس بارے میں جو بیسک لٹریچر ہے اس بارے میں تیار ہوا. پھر اس زمانے میں دعوت اشاعت کا کام خوب زیادہ ہوا, یہاں تک کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا. مسجد کے نظام, مدرسے کا نظام, حج کا نظام سب قائم ہوا. یہ سب اسی لیے ہوا کہ اسٹیبلٹی تھی, اسٹیبلٹی, سیاسی استحکام. تو دیکھیں اس اسٹیبلٹی کو علماء نے انڈورس کیا, تمام علماء نے. آپ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ سے شروع ہوا خاندانی نظام, تو موجودہ یعنی 20 صدی تک چلتا رہا ہوا. اس دور میں جو وہ لوگ پیدا ہوئے جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں, علماء, فقہا, یہ سارے جو پیدا ہوئے جو اس دور میں, ان میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی فتویٰ دیا نہ اس کے خلاف انہوں نے کوئی تحریک چلائی. سب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. یہاں تک کہ اس دور میں ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ مسلم رولر کے خلاف خروج کرنا حرام ہے. وامر خروج علیہم فحرام بیج مائل مسلمین وین کون فسقا وین کون ظالمین. تو آپ غور کیجئے کہ یہ کون رولر تھے, کون حکمران تھے جن کے خلاف یہ کہا گیا کہ خروج حرام ہے. یہی تو تھے ڈائناسٹی جنہوں نے قائم کر رکھی تھی. وہ شورا کا نظام نہیں تھا, وہ ڈائناسٹی کا نظام تھا. تو سوچنے کی بات ہے کہ سارے علماء کو متفق ہو گئے, سارے علماء نے تو اتفاق کر لیا کہ یہ اس کو مانو, اس کے خلاف خروج مت کرو. اس لیے کہ حکومت کا اصل مقصد نظام قائم کرنا نہیں ہے, استحکام قائم کرنا ہے, اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے, پیس قائم کرنا ہے. اصل مقصد یہ ہے. یعنی اس کو کہا قرآن جی میں تمکین فلر, قرآن کے لفظوں میں تمکین فلر قائم کرنا ہے. کیوں؟ تمکین فلر جب ہوگی تو پیس آئے گا, اعتدال آئے گا, معتدل حالات ہوں گے, نارمرسی ہوگی, اور پھر سارے مواقع کو اویل کرنا ممکن ہو جائے گا. یہ ہوا. اس پورے دور میں آپ دیکھیں کہ سارا جو کام ہوا ہے, علمی بھی, دعوتی بھی, اداروں کا بھی, سب اس زمانے میں تو ہوا ہے جبکہ ڈائناسٹی قائم کی. تو ڈائناسٹی کو علماء نے ایکسپٹ کیا. اب میں آپ کو حضرت امام مالک کا ایک قول سناتا ہوں. امام مالک اپنے استاد کے حوالے سے کہتے ہیں, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اس امت کا آخر بھی اسی طریقے کو فالو کر کے اصلاح پائے گا جس طریقے کو فالو کر کے اس امت کا پہلا حصہ اصلاح پایا تھا. یہ الفاظ ہے. اب دیکھیں کہ پہلے حصے میں کون سا طریقہ اختیار کر کے کامیاب ہوا تھا, جس کو آپ کہتے ہیں منحو السلف. وہ کیا منحو السلف تھا جس کو اختیار کر کے دور اول میں مسلمان, اسلام سب اچھی طریقے سے کام کرتے رہے؟ وہ یہ تو تھا ڈائناسٹی. ڈائناسٹی تو تھی وہ. دکھا امام مالک کے اس قول کے مطابق ڈائناسٹی کے ذریعے امت کا پہلا دور کامیاب رہا تھا, اسی کے ذریعے بعد کا دور بھی کامیاب ہوگا. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تو امت کا دور اول میں کامیاب ہوا تھا جو منحل, وہ تھا ایکسپٹنس آف ڈائناسٹی. وہی بات کے دور میں کامیاب ہوگا. اب دیکھیں اس کی جینیسس کیا ہے, اس تمام وائلنس کی جینیسس کیا ہے. جینیسس یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو مسلم حکومتیں ہیں, جو عرب راستے ہیں, ان سب میں ڈائناسٹی ہے. جتنے بھی عرب راستے ہیں اور جو مسلم حکومتیں تھیں, وہ سب ڈائناسٹی تو تھی. وہ اب ابھی جو عرب راستے ہیں سب میں خاندانی حکومتیں ہیں, اس کے خلاف ہو گئے یہ لوگ. آج کا جو مسلم لیڈر ہیں, آج کا جو مسلم رہنما ہیں, وہ سب کے سب ان حکومتوں کے خلاف ہو گئے. اس سے پہلے انہوں نے مصر میں شاہ فاروق کے خلاف بغاوت کی, اس کو ختم کیا. ایسے ایران میں کیا, ایسی ہر جگہ کیا, اور آج بھی وہ ان کے خلاف طریقے چلا رہے ہیں. تو ان کا کیا مفروضہ ہے, ان کا کیا ماننا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مغربی قوموں نے ان لوگوں کو بٹھا رکھا ہے. ان کے اپنے مفاد ہیں, مثلا تیل کا مفاد. تو مغربی قوموں نے اپنے مفاد کے تحت ان مسلم حکمرانوں کو شیلٹر دے رکھا ہے. اسے ہمیں مغرب کو کرش کرنا ہے تاکہ مسلم دنیا میں یہ رول ختم ہو. یہ سارا بالکل بیس لیس بات ہے. یہ جو مسلم رولر ہیں, چاہے مصر کا رول رہا ہو, یا ایجپٹ کا رول رہا ہو, یا آج کے جو عرب راستے ہیں وہاں, وہ سب ڈائناسٹی سے. یعنی خاندانی حکومت کی تھی وہ, جس کو کہ تمام فقہا, تمام علماء, حتیٰ کہ صحابہ بھی, کیونکہ حضرت معاویہ کا زمانے میں صحابہ موجود تھے, صحابہ کے اتفاق سے معاویہ کا دور شروع ہوا. صحابہ نے معاویہ کے خلاف خروج نہیں کیا. تو صحابہ, تابعین, تبا تابعین, فقہا, علماء, محدثین, سب کے سب نے اس کو انڈورس کیا, سب کو سب انڈورس کیا. وہ چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا. تو موجودہ زمانے جو بغاوتیں ہی مسلم رولرز کے خلاف مصر میں ہوئی, ایران میں ہوئی, اب عرب راستوں میں اندر اندر وہاں بھی سب چل رہا ہے, یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں وہ سب لوگ فساد کر رہے ہیں, وہ اسلام نہیں ہے. وہ فساد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے علماء نے ہزار سال تک ایکسپٹ کیا اس نظام کو, ڈائناسٹی کو, تو آج بھی ایکسپٹ کرو. تو حضرت امام مالک کا جو قول میں نے ابھی سنایا آپ کو, اس کے مطابق میں کہوں گا کہ جس طرح سے پچھلے دور میں ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کر کے سارے کام ہوئے تھے, اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کر کے سارے کام ہوں گے, درست ہوگا. بالکل, یعنی لٹرل طور پر نکلتا ہی کہ امت کے پچھلے دور میں سارے کام بنے, سارا کام ہوا, اسلام پھیلا, قرآن محفوظ ہوا, حدیث مدبر ہوئی, فقہ مدبر ہوئی, سارے کام ہوئے اسی دور میں. نماز کا نظام, حج کا نظام, ہر چیز جو قائم ہوئی اسی دور میں ہوئی. تو اس قول کے مطابق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جس طرح امت کے دور اول میں علماء نے ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کیا, اس سے اسٹیبلٹی آئی, پیس آیا, دار مرسی آئی, وہ پھر سارا کام ہوا. ایسے بات کے زمانے بھی ہوگا کہ علماء کو چاہیے, امت کو چاہیے کہ وہ ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کریں, پھر کیا ہوگا, اسٹیبلٹی آئے گی, پیس آئے گا, دار مرسی آئے گی, پھر سارے کام ہونے لگے گے, دعوت کا کام اور تمام دینی اداروں کا کام سب ہونے لگے گا. اسموتھ طور پر, بالکل لٹرل طور پر اس سے نکل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا جو یہ جو آج جگہ جگہ مغربی دنیا میں بم پھٹتے ہیں, یہ سادہ بات نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا مائنڈ ہے. اس کے پیچھے مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ملکوں میں جو حکومتیں ہیں, جو مسلم حکمراں ہے, وہ سب کے سب مغربی قوموں کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں مغربی قومیں ان کو شیلٹر دے رہی ہیں, وہ مغربی قوموں کے ہیلپر ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مغرب میں ہم اٹیک نہ کریں یہ لوگ کمزور نہیں ہوں گے. اصل نشانہ مغرب نہیں ہے, اصل نشانہ دیکھیے فرانس نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, اصل نشانہ ہے مسلم حکمراں. مسلم ملکوں میں جو ڈائناسٹی ہے وہ اصل نشانہ ہے. وہاں کمزور کرو تو یہاں ختم ہوگا, یہ ختم ہوگا تو فوضا آئے گی, انارکی آئے گی, اسلام نہیں آئے گا. میں نے بہت غور کیا کہ آخر کیوں یہ جو مسلم ملٹنٹ ہیں کیوں یورپ میں حملہ کرتے ہیں, امریکہ کے اوپر کیوں حملہ کرتے ہیں, کیوں مادی تہذیب کے اوپر کیوں حملہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلم ملکوں میں جو رولر ہیں وہ انہی کی وجہ سے قائم ہیں, انہی کی مدد سے قائم ہیں, وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا مفاد ہے, ان کو تیل چاہیے, ان کو اپنا انڈسٹریل مفاد چاہیے. یہ سارا تانا بانا جو ہے اسی کا نتیجہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو آپ, یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ سوچ بے بنیاد ہے, کیونکہ جو منہج سلف ہے وہ اس کے خلاف ہے. ہزار سال تک جو چلتا رہا منہ صرف وہ یہ تھا کہ ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کرو, اس سے ٹکراؤ مت, آج تک انہوں نے کہا جائے کہ اس کے خلاف خلوص کرنا حرام ہے, یہ کہہ دیا. کیوں کہا انہوں نے؟ اس نے کہا کہ یہ تھی پریکٹیکل وزڈم. علماء کا جو مسلک بنا جس کو ہم مجھے صرف کہتے ہیں وہ ہے پریکٹیکل وزڈم. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پریویل کرتی ہو وہ پریکٹیکل وزڈم ہے, آئیڈیل وزڈم نہیں ہے. پریکٹیکلزم بھی رسول اللہ کی سنت ہے. حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جانتے ہیں کہ بظاہر آپ واپس چلے گئے مکہ جانے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے, دب کر سلک کی رسول اللہ کی لذ مٹا دیا, تو کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ یہ تھا پریکٹیکل وزڈم. ڈیو ٹو پریکٹیکل وزڈم اسی طرح علماء نے جو ایکسپٹ کیا ڈائناسٹی کو وہ تھی ڈیو ٹو پریکٹیکل وزڈم. پریکٹیکل وزڈم کیونکہ ایکسپٹ نہ کریں تو سارا معاملہ جپٹائز ہوتا ہے, ایکسپٹ نہ کریں تو سارا معاملہ بگڑتا ہے, اور ایکسپٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ پیس آتی ہے, نارمرسی آتی ہے, لڑائی جھگڑا ختم ہوتا ہے, بلڈ شیڈ ختم ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی معدل ماحول مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے, اور یہی ہوا. لیکن اس زمانے میں جو ہمارے لیڈر اٹھے, جنہوں نے جماعتیں بنائی انٹرپریشن دیا اسلام کا, وہ اس حکمت کو سمجھ نہیں سکے, اس وزڈم کو سمجھ نہیں سکے. وہ ہر جگہ انہوں نے رولر کے خلاف تحریکیں چلائی, مصر میں, ایران میں, پاکستان میں, ہر جگہ, اور عرب راشٹروں میں وہ بظاہر بہت کہتے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو گئے ایجپٹ میں, ہم کامیاب ہو گئے ایران میں, ہم کامیاب ہو گئے پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں, لیکن عرب میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہاں مغربی قوموں کو شرط دی ہوئی ہے کیونکہ ان کو وہاں سے تیل چاہیے. تو اب وہ دشمن ہو گئے, وہ مغربی قوموں کو دشمن ہو گئے. یہ سارے سوچ جو ہے بالکل بیس لیس ہے, ان اسلامک ہے, اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے نہ عقل سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے ضروری کام کیا ہے, وہ چیز ہم دوبارہ دنیا میں ریوائیو کریں جس کو ہم کہتے ہیں منہج السلف. سلف کا منہج, منہج السلف یعنی پچھلے زمانے میں جو علماء پیدا ہوئے, جو علماء جن کو ہم کہتے ہیں علماء متقدمین پیدا ہوئے, یہ سارے اس میں شامل ہیں, تابعین, تبا تابعین, فقہا, سب اس میں شامل ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں منہج السلف. اس منہج السلف کو ریوائیو کیا جائے کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو ایکسپٹ کرو تاکہ ڈائیورسٹی آئے, تاکہ پیس آئے, تاکہ اسٹیبلٹی آئے, اور پھر سارا کام پیسفل طریقے سے, نارمل طریقے سے ہونے لگے. تو جو لوگ اللہ اکبر کے نام سے ملٹری چلا رہے ہیں وہ ان سب بات سے بالکل بے خبر ہیں. اللہ اکبر کا تقاضا یہ نہیں جو وہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر کا تقاضا ہے کہ جو سلف کا منہج تھا اس کا ریوائیو کرنا. سلف کا جو منہج تھا اس کو ریوائیو کرنا, یعنی کنفرنٹیشن کو کنفرنٹیشن نہ کرنا, اتھارٹی سے کنفرنٹیشن نہ کرنا, اتھارٹی سے ٹکراؤ نہ کرنا, تاکہ نارمرسی آئے, تاکہ پیس آئے. یہ ہے سلف کا منہج. میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. میں کسی کے نیت پر حملہ نہیں کرتا, میں کسی کی نیت پر اٹیک نہیں کرتا. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہے ڈیو ٹو ان اویئرنیس. لوگ بے خبر ہیں. میں کسی کی نیت پر اٹیک نہیں کرتا کبھی بھی, میرا تو طریقہ ہی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وائلنس, وہ اصل بات سے ان اویئر ہے, اصل بات سے بے خبر ہے. وہ مانتے بھی ہیں مرجے شرف کو, یہ لفظ بولتے ہیں وہ, لیکن ان اویئر ہے واٹ واز دی مرجے شرف. منحر شرف کیا تھا اسے بے خبر ہے وہ. تو جو لوگ بلچنسی میں وائلنس میں انوالو ہیں, میں ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کرتا, یہ میرا طریقہ نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ بے خبر ہیں اصل بات سے, وہ بے خبر ہیں, اپنی بے خبری کے بنا پر یہ سب میں انوالو ہے وہ. تو آج کا جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ لوگوں کی ان اویئرنیس کو توڑنا, ان کو بتانا کہ تم اصل بات سے بے خبر ہو. ٹو میک دم اویئر آف دیئر ان اویئرنیس. میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے ٹو میک دیز پیپل اویئر آف دیئر ان اویئرنیس. جس چیز سے بے خبر ہیں اس کے بارے میں ان کی بے خبری کو بتانا. کیونکہ دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو, سارے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہر انسان کے اندر وہی نیچر ہے, وہی فطرت ہے. کل مولودین یولدوا علی الفطرہ, حدیث میں آتا ہے ہر انسان ایک ہی فطرت میں پیدا کیا گیا, دو فطرت نہیں ہے. اگر میرے اندر کانشنس ہے تو ان کا بھی کانشنس ہے, میرے اندر ریزن ہے تو ان کا بھی ریزن ہے. تو ان کی ریزن کو ایکسپٹ, ان کی ریزن کو ایڈریس کرنا ہے, ان کے کانشنس کو ایڈریس کرنا ہے, ان کو اصل بات کے بارے میں باخبر کرنا ہے. ان کو اسلام کی ہسٹری ہے, اس ہسٹری کا غلط انٹرپریشن جو ہے اس کو صحیح کرنا. اسلام کی ہسٹری کا کانسیپٹ انہوں نے بگاڑ رکھا ہے. اسلام دیکھیے شروع ہوا دعوت سے, دعوت ہی اس کا اصل نشانہ ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر, انذار یعنی دعوت, یہ نشانہ ہے اسلام کا. اسی کو محفوظ طور پر انجام دینے کے لیے ہمارے تمام علماء اور صحابہ تک تمام لوگوں نے ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کر لیا, کیونکہ ڈائناسٹی سے اسٹیبلٹی آتی تھی, استحکام, پیس, نارملسی آتی تھی. تو ڈیو ٹو پریکٹیکل وزڈم دے ایکسپٹڈ دس سسٹم. یہی آج ہمیں کرنا ہے. یہ جو نظریہ بنا ہے کہ مغربی قومیں مسلم حکمرانوں کو بیک کرتی ہیں, یہ نظریہ غلط ہے. مسلم حکمران کوئی غلط نہیں, وہ صحیح لوگ ہیں. مسلم حکمران کیا ڈائنسٹی ہے مسلم ریاستوں میں, اور ڈائنسٹی ایکسپٹڈ ہے تم علماء کے لیے, پھر اس میں غلطی کیا ہے؟ موجودہ جو مسلم حکمران ہیں ان میں جو سیاسی نظام ہے وہ ایکسٹینشن ہے پچھلے دور کا. حد معاویہ سے یہ دور چل رہا ہے, ڈائناسٹی کا دور, اسی کا ایکسٹینشن ہے. موجودہ مسلم حکمران اسی کا ایکسٹینشن ہے. حتیٰ کہ جہاں خاندانی حکومت نہیں ہے, جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ بھی اسی کا ایکسٹینشن ہے. آپ مثال کے طور پر سوچیں کہ شام میں, عراق میں, لیبیا میں پیس تھا, اسٹیبلٹی تھی, اور سب کا ماں ہو رہے تھے. اب کیا ہے؟ اب فوضا ہے, انارکی ہے. تو ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے خاندان رورس کو ایکسپٹ کیا تھا, اگر آج وہ ہوں تو کہیں کہ اس کو بھی ایکسپٹ کرو, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں پیس مل رہا ہے. عراق میں پیس تھا, سیریا میں پیس تھا, لیبیا میں پیس تھا, تو پریکٹیکل وزڈم کا تقاضا ہے کہ ان کو ٹھیک کہا. کیونکہ پیس اصل ہے, پیس ہے تو سب کام ہوتا ہے. تو ہمارے جن متقدمین نے ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کیا تھا, اگر وہ آج ہوں تو کہیں گے کہ اس کو بھی ایکسپٹ کرو. جو نظام تھا سیریا میں, جو نظام تھا عراق میں, جو نظام تھا لیبیا میں, اس کو ایکسپٹ کرو. کیونکہ پیک کے وزم کا تقاضا یہ, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں پیس ملتا ہے, اسٹیبلٹی ملتی ہے, اور سب کام ہوتا رہتا ہے, سب کام ہوتا رہتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ کام ہوتا رہے, یہ نہیں کہ پولیٹیکل نظام کیسا ہو, یعنی اپرچونیٹی اویل ہو, یہ اصل ہے. باقی پولیٹیکل تخت پر کون بیٹھا ہوا, یہ اصل نہیں ہے. تو ساری سوچ جو ہے اس زمانے میں مسلم لیڈروں کی, وہ ایک فالس ہوڈ پر قائم ہے, فالس ہوڈ پر. اور انہوں نے اس مسلک کو چھوڑ دیا ہے جو امام مالک نے کہا تھا کہ یہ مسلک بات کو بال والوں کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اصل ہوا آخر حاضر امہ اللہ وہاں سالوا بھی اول ہوا. تو یہ جو مسلک تھا ماضی کے ہمارے اسلاف کا, مسلک تھا پولیٹیکل معاملے میں اسٹیٹس کوئزم, میں اپنی لفظوں میں کہوں گا پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم. جب رسول اللہ کے بعد جب خلافت تھی اس کو ایکسپٹ کر لیا, اس کے بعد جب ڈائناسٹی آئی اس کو ایکسپٹ کر لیا, اب جب آ گئے کچھ عامل قسم کے لوگ اس کو ایکسپٹ کرو, کیونکہ وہ اسٹیبلٹی دیتے ہیں. تو مسلم ملکوں میں جو طریقے چلا رہے ہیں ہمارے لیڈر سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام اس لیے ہیں کہ ویسٹ ان کی حکمرانوں کی بیکنگ کرتا ہے. یہ اسی سے ملتے ہیں, اس کی ساری اسی سے وہ اٹیک کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. تو اس کی جڑ یہ ہے کہ لوگوں نے اسلاف کے منحق کو چھوڑ دیا ہے, امام مالک کے مشرق کو چھوڑ دیا ہے. اب دوبارہ اسی کو اختیار کرو, امام مالک کے مشرق کو اختیار کرو, منحق کے طریقہ اختیار کرو. اور اس کو میں اپنی لفظوں میں کہوں گا کہ وہ تھا پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم, پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم. یہ مت دیکھو کہ تخت پر کون ہے, یہ دیکھو کہ جو بھی ہے وہ پیس دے رہا ہے ہم کو, وہ ہم کو اسٹیبلٹی دے رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پھر موقع رہے گا کام کرنے کا. آپ ہر چھٹیز کو اویل کر سکتے ہیں, دینی کام سب اسموتھ طریقے کر سکتے ہیں. یہی ہے سلف کا منحج. سلف کا منحج جو ہے اس معاملے میں پریکٹیکل وزڈم پر بیس کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم غصہ کریں, نفرت کریں, ہم بھی ریئیکٹ کریں, یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہم کو چاہیے کہ اس ذہن کو توڑیں, اس ذہن کو بدلیں. جس ذہن کا رزلٹ ہوتا ہے کہ لوگ مغربی قوموں کے خلاف بم مارتے ہیں, گن مارتے ہیں, اگر یہ ذہن آ جائے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیٹس کو ان کو اختیار کرنا ہے, یعنی جو بھی رولر ہے اگر وہ اسٹیبلٹی دے رہا تو بس ایکسپٹ کر لو, تو پھر اچانک پیس آ جائے گا اور ساری پولیٹکس سے ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس سے پہلے, اس ملٹنسی سے پہلے ہر جگہ پیس ہی تھا, ہر جگہ. مصر میں پیس تھا, ایران میں پیس تھا, عراق میں پیس تھا, لیبیا میں پیس تھا, افغانستان میں پیس تھا, ہر جگہ. جبکہ یہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والے لوگوں نے جھنڈا اٹھایا ہے, تب سے پیس ختم ہوا ہے, تب سے پیس ختم ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ مت دیکھو کہ تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے, یہ دیکھو کہ ہمیں پیس مل رہا ہے کہ نہیں. پیس مل رہا ہے تو دیکھنا, کیونکہ پیس رہے گا تو اپرچونیٹی کو ہم اویل کر سکتے ہیں, دینی تمام سرگرمیاں اسموتھ طور پر چلا سکتے ہیں. یہ ہے سبق موجودہ جو حالات ہیں اس کا. ہم اللہ کے فضل سے ہمارا جو گروپ ہے, ہماری جو تحریک ہے, وہ اسی اصول پر چل رہی ہے. ہمارا کسی ٹکراؤ نہیں, ہم کسی نفرت نہیں کرتے, کسی کے خلاف ہم نیگیٹو نہیں ہیں, ہم کسی کو دشمن نہیں بتاتے, کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو مواقع ہیں, جو اپرچونیٹیز ہیں, اس کو اویل کرنا ہے بس. تو اللہ کے فضل سے ہم اسی نج پہ چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نج اسلاف کا نج ہے, یہ اسلاف کا, یہ سلف کا منحج ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, ہمارا مشن اس منحج پہ چل کر کامیابی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اور دیکھیے, سب سے بڑا جو سول کنسرن ہونا چاہیے امت کا سول کنسرن کیا ہونا چاہیے, قرآن کو پھیلانا ساری دنیا میں. کیونکہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے, نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن اتارا گیا اس لیے کہ سارے عالم میں پہنچے اور لوگوں کو وارن کرے, لوگوں کو باخبر کرے. تو یہ ابھی کہاں ہوا, ابھی تو ہوا نہیں ہے. تو ضرورت ہے کہ قرآن کے ترجمے تمام دنیا کے زبانوں میں اچھے انداز میں کیے جائیں, ان کو اچھے انداز میں چھاپا جائے, اور ان کو ایک سسٹم کے تحت, ایک نظام کے تحت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ساری دنیا میں, پوری امت سے لگ جائے. ہر مسلم کی جیب میں ایک ترجمہ ہو قرآن مجید کا, چھوٹے سائز, جہاں کوئی ملے اس کو دے دیجیے. تو سول کنسرن یہ ہونا چاہیے. سب سے ضروری کام جو نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ 1400 سال بیت گئے اور ابھی تک قرآن سارے عالم کے لوگوں تک نہیں پہنچا. بے شمار لوگ جانتے نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا. یہ جو خبریں ہیں ملٹینسی کی, یہ تو میڈیا میں چھپ کر کے اور ٹی وی میں آ کر کے سارے جو ہیں پھیل رہی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں شاید یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو مارو کاٹو. تو اس وقت امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی, سب سے بڑا فرض امت کے اوپر یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ تمام دعاؤں میں اچھے انداز میں کیا جائے, اس کو اچھے انداز میں چھاپا جائے, اور اس کو چھاپ کر کے سارے دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. یہی کام پہلے ہوا تھا. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, قرآن پڑھ کر سناتے تھے. اراد علیہم الاسلام و تعالیٰ علیہم القرآن. تو رسول اللہ صاحب مقرر تھے, قرآن کے مقرر تھے. صحابہ نے یہی کیا, وہ بھی مقرر تھے. تو پینٹنگ پریس سے پہلے ساری امت مقرر تھی. رسول اللہ مقری, صحابہ مقری, تابعین مقری, تبا تاب مقری, سارے علماء مقری, کیونکہ پرنٹنگ پریس تھا نہیں. تو شروع کا دور جو ہے اس ساری امت ایک ایک فرد مقری اب تو قرآن بنا ہوا تھا. اب کیا ہے, ہر فرد کو ڈسٹریبیوٹر اب تو قرآن بننا ہے, کیونکہ اب پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے. اب ساری امت کے ہر فرد کو, عورت کو بھی مرد کو بھی, ڈسٹریبیوٹر اب تو قرآن بننا ہے. بس یہ کام ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ پیس چاہیے, امن چاہیے. بس ہمیں امن کیسا ہو, کچھ چاہیے. کوئی نظام نہیں, کوئی سسٹم نہیں. بس امن, پیس چاہیے. پیس کافی ہے, یعنی امن اگر ہے تو کافی ہے کہ یہ کام اسموتھ طور پر چلتا رہے. اور پیس کام کرنے کی شرط کیا ہے؟ ہم تمام پرٹیکولر ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں, بیٹرڈ ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں, تمام وائلنس کو ختم کر دیں ایک طرفہ طور پر. یہ ہے نشانہ جو امت کو اختیار کرنا ہے. کوئی دوسرا نشانہ جو ہے ڈیویشن ہے. اس کے ساتھ دو نشانہ لیا جائے گا, وہ ڈیویشن ہوگا, انحراف ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ساتھ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. جو اللہ کا پسند والا کام ہے اس کے اختیار کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہم دنیا سے گزر کے جب آخرت میں پہنچے تو اللہ ہم سے راضی ہو, ہم کو اس وقت شامل کیا جائے جن کے بارے میں آیا قرآن جی میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ تعالیٰ میری دعا کو میرے حق میں آپ کے حق میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مولانا, جو آپ نے خروج کے بارے میں بتایا کہ اتفاق رائے سے سارے متقدمین اور سلف نے خروج کو حرام قرار دیا ہے, مولانا کسی نے بھی اس کو ایکسٹینڈ کر کے آج کے زمانے میں اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہے مولانا, جس کی وجہ سے لوگ غیر شعوری طور پر خروج کو جائز سمجھنے لگے ہیں اور اس کو اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا انحراف ہے مولانا.
یہ انحراف ہوا ہے جب دنیا میں نوآبادیات کا نظام ہے, کلونیلزم, خاموشی سے آ گیا. اب لوگوں نے رولرس کے خلاف بغاوت کرنے لگے, اب ببے علماء نے کیا. اس وقت یہی تھا کہ مسلم رولر کو سمجھا کہ یہ نوآبادی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. یہ نظریہ دریا شروع ہوا. پچھلے دور میں یہ نظریہ نہیں تھا کہ مسلم حکمران جو ہیں کسی خارجی طاقت کے ایجنٹ ہیں, یہ نہیں تھا. یہاں سے شروع ہوا, یہ نظریہ وضع ہوا کہ مسلم حکمران جو ہیں وہ نوآبادی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. یہاں سے شروع ہوا. اب پھر خروج کو یاد کر لیا گیا. اور کسی عالم نے اس پر کہا نہیں کہ تم ناجائز کو جائز کر رہے ہو. کوئی ایجنٹ نہیں ہے, ایجنٹ کا نظریہ غلط ہے. ایجنٹ ہو یا نہ ہو, ہمیں دیکھنا ہے کہ پیس ہے کہ نہیں. ایجنٹ تو ہمارا اپنا ایک بدگمانی ہے. واقعہ یہ ہے کہ پیس کو دیکھو, پیس ہے کہ نہیں, اپنی بدگمانی ختم کرو. قرآن میں حدیث میں زن کو منع کیا گیا, یہ زن ہی تو تھا. یہ قرآن میں حدیث میں زن کو گناہ بتایا گیا, تو زن ہی تو تھا کہ ایجنٹ ہے. یہ کوئی ثبوت تو تھا نہیں, کوئی ثبوت ہی تھا آپ کے پاس کہ آپ ایجنٹ ہیں, کہ شاہران ایجنٹ ہے, مصر فاروق شاہ فاروق ایجنٹ تھے, ہر جگہ مسلم رولر تھے مسلم ملکوں میں, ان کو ایجنٹ بتایا آپ نے. تو ایجنٹ کے لیے آپ کو جان کے کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ تو واقعہ تھا کہ پیس قائم تھا, ہر جگہ پیس قائم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے مجھے سلف کو چھوڑ دیا, امام مالک کے مشورے کو چھوڑ دیا, اور سمجھتے رہے کہ ہم اسی پہ قائم ہیں.
مانے یہ ایک سوال آیا ہے ساگر ڈے کا, جو دھنباد اور جھارکھنڈ سے ہیں اور ایک اسٹوڈینٹ ہے وہ. انہوں نے سوال لکھا ہے کہ آئی نو نتھنگ اباؤٹ اسلام اینڈ ہیو اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ اباؤٹ دس ریلیجن ریسنٹلی. آئی ایم ویری فونڈ آف آرٹ اینڈ میوزک. فیو ڈیز بیک مائی روم میٹ ٹولڈ می دیٹ آرٹ اینڈ میوزک از فوربڈن ان دس ریلیجن. وین آئی آسکڈ ہم دا ریزن بہائنڈ دس, I didn't get convincing explanation from him.
I want to know that is this really true that Islam prohibits art and music? If yes, then what is the reason?
Art and music is your personal choice. Islam has nothing to do with this. Art and music is your personal choice. That's all. Islam neither says that it is unlawful, nor he says that it is lawful. It is your personal choice.
माना कुछ और सवाल आए हैं जो अनवर सुभानी साहब ने लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिखा है उन्होंने, और उनका पहला सवाल एक हदीस के हवाले से है, और उन्होंने लिखा है कि हदीस में आया है कि तुम ऐसी औरत से निकाह करो जो ज्यादा बच्चा जनने वाली हो, जबकि जमाने में कहा जा रहा है कि इससे पॉपुलेशन के रिसोर्सेस के बीच अनबैलेंस्ड कायम हो रहा है,
مولانا
اس کو واضح
کریں۔ دیکھیے یہ حدیث تو ہے تزوج ودود الولود فإن أكثر بقولهم، میں اس حدیث کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ صحیح ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے خود اس کا نہیں عمل نہیں کیا۔ رسول اللہ کی بیویوں میں کہاں بچے تھے؟ رسول اللہ کی بیویوں کے بچے کہاں تھے؟ صرف خیرہ کے بچے بھی ہوئے وہ بھی مر گئے، فاطمہ زدہ تھی وہ بھی ان کی حالت چھنی رہی۔ تو تزوج الولود کا جو ہے وہ رسول اللہ نے خود اس پر عمل نہیں کیا، اس وجہ سے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشگی طور پہ آپ کہہ جانے کہ اس بچہ زیادہ پیدا کر کے عورت، یہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی بات ہے۔ کیسے آپ جانیں کہ فلا عورت جو ہے زیادہ بچہ پیدا کری اس لیے مجھ سے شادی کروں؟ کیسے نہیں گا، یہ تو خدائی علم کی بات ہے۔ اس وجہ سے میں اس حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ یہ حدیث کوئی کہیں کے راوی نے کوئی غلطی کی ہے اس معاملے میں۔
مولانا ان کا دو اور سوال ہے، جو دوسرا سوال ہے اس میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔
دیکھیے حدیث تو آیا ہے کہ لا ترد القضاء الا الدعاء، حدیث تو آیا ہے کہ قضاء لوٹ جاتے ہیں دعا کے بعد، لیکن اس کا مطلب کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یعنی عملاً کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک دعا کریں اور جلدی سے فلاں کام ہو جائے، یہ مطلب اس دعا کا نہیں، وہ کس شکل میں ہوتا ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ جو ہمارے علم میں ہونا ضروری نہیں ہے، کس شکل میں ہوا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہ فرض کی کہ ہم بیمار ہو گئے اور دعا کریں ہم جلدی سے ہم اچھے ہو جائیں، تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو یہ حدیث تو ضرور ہے لا ترد القضاء الا الدعاء، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے ایک کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کے علم ہے۔
مولانا ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ تصویر بنانے والوں کے لیے سخت سزا کی وعید یعنی دھمکی آخر کیوں ہے؟
دیکھیے تصویر کا لفظ حدیث بھائی ہے وہ فوٹو کے معنی میں نہیں ہے، وہ تمثال کے معنی میں ہے، یعنی بت کے معنی میں، پتھر تراش کر کے بت بنانا اس معنی میں ہے۔ وہ اسلام میں جائز ہے کہ بت پرستی تو جائز ہے نہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ تصویر بمانے فوٹو نہیں آئے حدیث میں، حدیث جو لفظ ہے تصویر فوٹو کے معنی میں نہیں ہے، پتھر تراش کر کے جو صورت بنائی تھی اس معنی میں ہے۔
مولانا قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرَ عِلْمٍ، تو اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں تو کوئی بھی ایسا واقعہ جو انسان کو بھڑکانے والا ہو جس کی وجہ سے وہ اسلام کو غلط سمجھے، تو اس کا ریزن یہ ہوگا کہ جو اسلام کو غلط طور پر پیش کر رہا ہے وہ اس کا سبب ہوگا۔ جیسے کہ پیرس میں واقعہ ہوا کل پرسوں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام کو غلط سمجھنے لگے ہیں،
تو اب اگر کوئی قرآن کو یا اللہ کو گالی دیتا ہے تو اس کے ریزن ہوں گے اس کے پیچھے یہی حملہ کرنے والے یا ایسی سوچ رکھنے والے ہوں گے.
لیکن یہ آیت جو ہے جنہوں نے اٹیک کیا ان پر جسم ہوتی کہ تم ایسا فیل کیوں کر رہے ہو کہ اسلام بدنام ہو, اللہ کا نام لے کر اللہ کو بدنام کر رہے ہو. یہ آیت ان کو بہت زیادہ ڈراتی ہے, ان کا ہاتھ رک جانا چاہیے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں, اللہ کو بدنام کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر, تو بالکل گن پھینک دینا چاہیے, بم پھینک دینا چاہیے. بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے.
وہ آیت کے ذمہ میں وَلَا تَسْتُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, لوگوں نے سب کو صرف سب کے معنی میں لے رکھا ہے مولانا, کہ ہم تو گالی کہاں دے رہے ہیں, اس کو ایکسٹینڈیڈ میننگ میں
بلا شبہ اس کو لانچ ایکسٹینڈیڈ سینس میں. کوئی بھی فیل جس سے بدنامی آتی ہو اسلام کی اللہ کی, وہ چھوڑنا ہے اس کو. وہ تو ایک فارم ہے, سب ایک فارم ہے, اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو.
مولانا وہ جو تصویر والا سوال تھا وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ صرف بتوں کے ریفرنس کے لیے تھا, تصویر کے لیے نہیں تھا, یہ ہم کیسے سمجھیں اس بات کو؟
اس کا بہت آسان ہے. اس زمانے میں لفظ تصویر کیا معنی ہوتے تھے, آج لفظ تصویر کیا معنی اس کو بدل دیجیے. آج جو لفظ تصویر کے معنی اس کو بدل دیجیے, بلکہ یہ تحقیق کیجیے کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت تصویر کیا معنی تھے. اس وقت تصویر معنی یہ نہیں تھے جو آج ہم لیتے ہیں, وہی تھا بت پتھر کو تراش کر کے بت بنانا. اس میں آپ کوئی بھی ڈکشنری دیکھیے, لسان عرب دیکھیے, کوئی بھی ڈکشنری, اس وقت کیا معنی تھے اس کے, آج جو معنی ہے اس کو لے کر کے نہیں چسپا کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر آپ کرتے ہیں مذہب فقہ, تو مذہب کے معنی وہاں دوسرے ہوتے ہیں. آج جو ہوتے ہیں کہ ہندو مذہب, سکھ مذہب, یہاں دوسرے معنی ہوتے ہیں, تو اس کو وہاں چسپا کریں گے, وہاں چسپا نہیں کر سکتے. مذہب فقہ جب آپ بولتے ہیں تو وہاں دوسرے معنی ہیں, اور مذہب ہندو بولتے ہیں دوسرے معنی ہیں, تو لفظ کے معنی بدل دیتے ہیں.
مولانا اگلا سوال شاہ نواز ظفر صاحب نے کیا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ وی فیل دیٹ اونلی اسٹڈنگ بکس از ناٹ انف فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, discussions and exchange of ideas are very important for this purpose, but Maulana, we see that you have studied and discovered the truth yourself, you have been developing yourself one-sidedly, you didn't have discussion panel at every stage of your life, then how come you kept on developing yourself at individual level, please advise us for our inspiration.
یہ تو ایک پرسنل کوشچن ہے. دیکھیے میں اپنا ایکسپیرئنس بتا سکتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی ڈسٹریکشن سے بچا, پوری زندگی بچپن سے ڈسٹریکشن کے لفظ بن جاتا تھا میری ڈکشنری میں, لفظ ڈسٹریکشن سے پہلے سب سے عملاً میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ کوئی ادھر ادھر کی چیزیں اس میں اٹریکٹ نہیں ہوتا تھا. یعنی میں وہی تھا جو نیوٹن کو میں کہا جاتا, نیوٹن وول گیدرر, بالکل نیوٹن والی میرے اندر مزاج تھا وول گیدرر, یعنی بس الگ تھلگ رہنا, وہ الگ تھلگ سوچنا, پڑھنا, مطالعہ کرنا. کیونکہ میں جب گاؤں میں تھا اور چھوٹا تھا نوجوانی کی عمر میں گاؤں میں, تو میرا کوئی دوست نہیں تھا, میرا کوئی اپنی سوسائٹی نہیں تھی. میں صبح اور شام جاتا, کہاں چلا جاتا تھا, ہمارے گاؤں میں ایک ندی ہے کور ندی, اس پر ایک پل تھا, چھوٹا پل تھا, وہ صبح شام وہاں جا کے بیٹھتا تھا اور دیکھ رہا ہوں سورج کو اور پہاڑوں کو, چڑیا کو, آسمان کو, بس اکیلے تھی بیٹھی. تو ڈسٹریکشن سے بچانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آدمی اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائے تو وہی کافی ہو جائے, میرا تجربہ یہ, کیونکہ آپ کی نیچر انفولڈ ہوتی ہے. اگر آپ میرے کو ڈسٹریس سے بچاتے ہیں تو آپ کی نیچر انفولڈ ہونے لگتی ہے, اور نیچر میں سب کچھ ہے, آپ کے نیچر میں سب کچھ ہے, لیکن کنڈیشننگ کی وجہ سے نیچر جو ہے یعنی اس کے پوٹینشیل دبے رہتے ہیں. کنڈیشننگ کے سے آپ کے نیچر کے پوٹینشیل دبے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کنڈیشننگ بچائیں اپنے آپ کو, ڈسٹریشن سے بچائیں اپنے آپ کو, تو آپ کے نیچر ہی سب کچھ دے دے گا آپ کو. آپ کے نیچر میں سب کچھ ہے, میرا یہ تجربہ ہے. اور ایک کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ صرف پل کی بات نہیں ہے, مسجدوں میں جایا تھا ایسے وقت میں جب مسجد خالی رہتی کوئی نہیں, تو ایک دن آدم کی مسجد جو ہے وہاں میں یعنی پانچ وقت کے علاوہ ایک وقت میں وہاں پر جا کے نماز پڑھ رہا تھا, وہاں پانچ وقت کا وقت نہیں تھا تو نماز پڑھ رہا تھا وہاں اکیلا, تو ایک صاحب آ گئے اتفاق سے, وہ عالم تھے, وہ میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں تصوف کے خلاف ہوں, یہ ان کا خیال تھا کہ میں تصوف کے خلاف ہوں. تو وہ اکیلا جب نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے شعر کہا, منکر میں بودنو ہم رنگے مستاں زیستن, کہ آپ تصوف کے خلاف ہیں لیکن صوفی والا کام کر رہے ہیں یہاں پر گوشے میں بیٹھ کر بات کرنا. تو میری طاقت کا راز یہ تھا کہ میں نے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچایا اور فطرت میری انٹیکٹ رہی.
مولانا ڈاکٹر ہینا نے لکھا ہے لندن سے, اور ان کا سوال ہے کہ مسلمز لیونگ ان یورپ اور ویسٹ کم ان اے ڈیلیما آفٹر ایوری سچ انسیڈنٹس لائک دی پیرس اٹیک دیٹ ہیپنڈ آن نومبر 13. Their dilemma is whether to show their ID now while going out, wear hijab or shave their beards or change their names to protect themselves from backlash. How should we tackle this situation?
دیکھیں اسلام کے اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ ویسٹ میں ویسٹرن کنٹریز میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمس ان ڈائسپورا ہیں, مسلمس ان ڈائسپورا. تو حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ڈائسپورا میں جو مسلمان ہوں ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے, اسلام کی ٹرو پکچر کو لوگوں کو بتانا. تو جو مسلم ڈائسپورا میں ہوں انہوں نے کبھی ایسے کام کیا نہیں, وہ تو صرف ڈالر کماتے ہیں, بس ڈالر کماتے ہیں اور بچوں کو ضرورت پوری کرتے ہیں, یہ کیا نہیں کہ اسلام کی ٹرو پکچر کو پیش کریں. وہ تو اسی کی پرائز پہ رہے ہیں, وہ اسی کی پرائز پہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے ٹرو پکچر کو نہیں پیش کیا. تو وہ جس طرح دوسرے ملکوں کے لوگ وہاں ڈائسپورا میں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہاں کرسچن ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, بہت سے ڈائسپورا میں ہیں, وہ اپنے اپنے لحاظ سے رہتے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی انہوں نے سمجھا کہ جیسے دوسری کمیونٹیز ہیں اس کے مسلمان ہیں, الگ سے ان کی آئیڈینٹی بنی. مسلمانوں کی آئیڈینٹی اس طرح نہیں بنی جس طرح صحابہ کی بنی تھی جب ڈائسپورا میں گئے تھے. وہ صحابہ گئے تھے ڈائسپورا میں تو وہاں انہوں نے ٹرو اسلام کو پیش کیا تھا. اب جو ہے وہ ٹرو اسلام نے اپنے ڈالر کمانا سب سمجھتے, جیسے سب لوگ آئے ڈالر کمانے کے لیے, ہم بھی آئے ڈالر کمانے کے لیے. تو اسی کی پرائز دے رہے ہیں مسلمان. تو جب تک یہ ذمہ داری, دعوت کی ذمہ داری میں کہوں گا, دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو انہیں شکایت کا حق نہیں, انہیں شکایت کا کوئی حق نہیں.
مولانا ریاض سے سوال کیا ہے رضوان صاحب نے, اور ان کا کوشچن ہے کہ ہاؤ کین وی بیکم ا گڈ ایگزامپل آف اسلام سو دیٹ وی ڈو ناٹ گیو اے بیڈ نیم ٹو اسلام.
دا بیسٹ میتھڈ ٹو سالو دس پرابلم از ٹو ڈسپیوٹ دس قرآن, از ناٹ کوشچن آف سیلف کریکٹر, نو اٹ از کوشچن آف not publicize the Quranic teaching. If you make people aware of the Quran and Sunnah, they will judge by the text. Now they have nothing to test. How to judge Muslim's behavior? This is the problem. If you distribute Quran, if you make people aware of the Sunnah and Sahaba, then they will judge everything by this text. But now they have nothing to how to judge Muslims. So they are judging you according to their own mindset.
وہاں داعش کی دعوت پر ایک کثیر تعداد میں مسلم نوجوان وہاں پہنچ رہے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کے بھی نوجوان وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ان کو روکنے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے مسئلہ IS کا نہیں ہے, بلکہ مسئلہ خود ہمارے علماء کا, ہمارے لٹریچر کا, ہمارے میڈیا کا ہے. وہ اسلام کو اسی طرح پیش کرتے رہے کہ اسلام ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, اخوان مسلمون نے کیا, جامع اسلامی یہ کر رہی ہے. تو جو مسلم پارٹیاں ہیں انہوں نے یہی نظام بنایا ہے, اس مسئلے کا اصل کام خلافت قائم کرنا ہے. تو انہوں نے پکارا ہے خلافت کے دور پڑے, تو مائنڈ بنایا تھا ان لوگوں نے, اس کو وہ اویل کر رہے ہیں. IS والے اس مائنڈ کو اویل کر رہے ہیں جو بنایا تھا خود ہمارے علماء نے, ہمارے لیڈروں نے. تو یعنی جماعت الدین افغانی, سید قطب, ابو الاعلی مودودی اور دوسرے جو اس زمانے کے جو لیڈر لوگ ہیں, مذہبی لیڈر, وہ سب ایک ذہن بنا چکے تھے. ان کے گھروں میں چرچا تھا اسی کا, ان کی مسجدوں میں چرچا تھا اسی کا, ان کے اداروں میں چرچا تھا اسی کا, اسی لٹریچر ان کو ملا تھا پڑھنے کے لیے. تو اس کا ان کا ذہن بنا ہوا تھا پہلے سے. انہوں نے نعرے لگایا خلافت کا, تو یہ ہے وہ چیز, وہ دوڑ پڑے. سمجھتا ہوں مسئلہ IS کے نہیں ہے, ہمارے یعنی IS کے باہر جو ذہن بنایا جا رہا ہے اس کا ہے.
اسی پر ایک اور مزید سوال تھا مولانا. شہر ممبئی کے اوپر اس کے اطراف میں لوگوں کے پاس ایک مثال موجود ہے. 92-93 کے اندر بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو فسادات ہوئے, اس وقت مسلمانوں کے جو مظالم ہوئے کہ وہ بس میں بھی سفر نہیں کر سکتے, ٹرین میں بھی سفر نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ بہت نادیبہ حرکات ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد جب بم بلاسٹ ہوئے تو بالکل وہ پلٹ گیا. اس کی توضیح نہیں ہو پاتی. نوجوان سمجھتا ہے کہ یہی بالکل اس کا حل ہے.
نہیں, آپ آج بھی شکایت ہے, بچپن سے کہ پلٹ گیا, وہ ساری شکایتیں آج بھی ہیں. مجھ سے جو لوگ ملتے ہیں وہ تو شکایت کی بات آج بھی کرتے ہیں, ممبئی کے بارے میں, مہاراشٹر کے بارے میں. میں تو نہیں مانتا اس کو پلٹ گئے. یہ تو میں سوچتا ہوں کہ صحیح پکچر نہیں ہے, کیونکہ ہر وائلنس ریونج پیدا کرتا ہے, ہر وائلنس ریونج پیدا کرتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا وائلنس جو ہے وہ ریونج نہ پیدا کرے. ان کا پیدا کرے گا, آپ بھی پیدا کرے گا. یہ نیچر کے خلاف ہے, لا آف نیچر کے خلاف ہے کہ ان کا وائلنس تو ریونج پیدا کرے اور آپ کا وائلنس جو ہے پازیٹو بنا دے. ایسا ہو نہیں سکتا. میں نہیں مانتا اس کو. ہر وائلنس ریونج پیدا کرتا ہے.
مولانا, جو آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ مسئلہ IS کا نہیں ہے, بٹ اس کے باہر جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ آئیڈیالوجی دی پولیٹیکل سسٹم کی, تو اس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز ہو رہے ہیں. تو مولانا, واٹ کڈ بی دی پاسبل سولوشن ٹو ٹیکل دس سچویشن؟ کیونکہ وہ آئیڈیالوجی تو دے چکی ہے اور وہ اسپریڈ ہو گئی آئیڈیالوجی, تو اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے تاکہ یہ نوجوان لوگ بھی نہ جائیں اس طرف؟
دیکھیے, بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہوتا. لوگ چاہتے ہیں شارٹ ٹرم سولوشن, اس کا لانگ ٹرم سولوشن ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا مائنڈ بدلا جائے, لٹریچر پھیلایا جائے, مسجد بدل سے وہی باتیں کی جائیں. شارٹ ٹرم سولوشن ہے نہیں اس کا, کیونکہ یہ تو 100-200 سال کا اکوملیشن ہے جو ہوا ہے, 100-200 سال کا اکوملیشن ہے, تو ہمیں لانگ ٹرم سولوشن پر کام کرنا چاہیے. اور کچھ چیز ورک نہیں کرے گی, شارٹ ٹرم پلاننگ ورک نہیں کرے گی.
مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے اتنا زیادہ ون سائڈڈ اپروچ ان کی ہوتی ہے, ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے, ساری دنیا کے خلاف ان کو سبق سکھانا ہے. جو بھی جگہ میں دیکھتی ہوں جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ان کا سب کا یہی ذہن ہے. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک لڑکا بول رہا تھا جو لڑکے کو پڑھا ہوا تھا کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے. تو یہ مدرسے کا کلچر ہے اس کی, اور مدرسے کے بچے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں, مسجد میں, مدرسے میں, اور یونیورسٹیوں میں, ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اداروں میں, اور انہوں نے ہر جگہ اسی اپنی سوچ کو پھیلا دیا ہے. انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ مدرسے میں کچھ کام کرنا چاہیے, ان کو لٹریچر پہنچانا چاہیے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایک نئی دنیا میں ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ کیا کنٹریبیوشن کیا ہے اس نے, ہم جہاز پہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بچے.
صحیح,
میرا
خیال صحیح ہے,
بالکل صحیح ہے. کیونکہ ایک چیز اور بھی اگر آپ دیکھیں کہ 92 کا جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں, اس وقت جو یوز تھا تو جو آج کا یوز تھا اس وقت تو 4-5 سال کا تھا, وہ تو اپنی ذہن بنا نہیں سکتا, تو ذہن بٹوائی کس نے, ہم لوگوں نے بول بول کے ان کے دماغ کے اندر وہ چیز بھری کس نے, یوز تو اپنے آپ کو سیکھے گا نہیں.
صحیح صحیح,
آج 23 سال ہو گئے اس چیز کو, تو جو آج کا جو یوتھ آپ کہہ رہے تو اس وقت تو پیدا ہوا ہوگا یا 5 سال کا ہوگا یا 7 سال کا ہوگا, تو سوچ تو ہمیں بدل, جیسے انہوں نے سوچ بدلی ہمیں بھی سوچ بدلنی پڑے گی, لٹریچر میں لا کے آپ صحیح چیزیں بتاتے اسلام کے بارے
میں.
مولانا اگلا سوال ستوتی نے کیا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام انڈورسز ڈیموکریسی and dynasty rule is against the democracy, so اس کے بارے میں کچھ بتائیں.
میں اس کا عرض کیا کہ یہ ہے پریکٹیکل وزڈم, ایک ہے وزڈم ایک ہے پریکٹیکل وزڈم. تو جہاں یہ حالات ہوں کہ ڈیموکریسی لانے میں جو آئے گی وہ انارکی آئے گی, یہ ہوا یہاں پر لیبیا میں, عراق میں, سیریا میں, انہوں نے چاہا کہ ڈیموکریسی آئے لیکن آیا کیا, انارکی آئی. تو پریکٹیکل وزڈم کہتی ہے کہ پھر رہنے دو, وہ لیسر ہی بھی لے ان کو ہٹاؤ گے تو گریٹر بھی آئے گا. خود ویسٹرن ورلڈ اسی پر عمل کرتا ہے, ویسٹرن ورلڈ یہ کوشش کرتا ہے کہ سعودی عرب میں ڈیموکریسی آئے, کویت میں ڈیموکریسی آئے. کیوں جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی آئے گی تو وہ گیٹے یہ بھی سامنے آ جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ریزلٹ کیا نکلتا ہے. ریزلٹ اگر نکلے تو آپ آئیڈیل کے لیے کوشش کیجیے, ریزلٹ نہ نکلے تو پھر پریکٹیکل ویژن پر راضی ہو جائیے.
پاکستان میں ملٹری حکومت ہوتی ہے, جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی, الیکشن کے ریزلٹ کو مانتے ہی نہیں. تو ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, ملٹری رول ہوتا ہے. ڈیموکریسی کے لیے ابھی مسلمان تیار نہیں ہے.
مولانا اگلا سوال مس راضیہ صدیقی نے کیا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوڈے یو ہیو شیڈ new light by saying that such terror attacks are actually a part of the larger brainwork of those who wish to cause internal anarchy and destabilization against their rulers and dynasties. Up till now, these acts of terror have been hailed as acts of vengeance to destabilize and weaken the countries who have participated in the war against terror. This means that even those perpetrating this violence do not know about the real reason why it is being done. What clue did you follow to arrive at this understanding and discover this fact?
دیکھیے میرا مزاج یہ ہے کہ ہمیشہ روٹ کاز پر جاتا ہوں. روٹ کاز تو میں نے بہت سوچا تو روٹ کاز مجھے وہاں نہیں ملا, یہاں ملا. کیونکہ میں جانتا ہوں میں عرب ملکوں کا سفر کیا ہے, اکثر ملا ہوں میں وہاں پر. جو کہتے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ عرب رولرس ہیں, عرب رولرس ہیں, باقاعدہ اس کو ڈی تھرون کرنا یہ سمجھتے کہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں, میں نے خود ملاقات کی ایسے لوگوں سے کہ کیوں یہ ان کے پاس تو کوئی بڑی فوج ہے یا کوئی طاقت ہے تو کیسے یہ کام ہے قائم. تو کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ ان کو سپورٹ دیتا ہے, ان کے سپورٹ پہ یہ قائم ہو جائے ہم کو ختم کر دیں. تو غصہ ان کا پہنچا لے جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کو ان کو اوپر اٹیک کرو, ان کو کمزور کرو, تب یہاں پر مسلم رولرس کا خاتمہ ہوگا, برا نہیں ہوگا. یہ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں, پڑھا بھی ہے, اس سے میں گیدر کیا میں نے کہ اصل جو کاز ہے وہ وہاں ہے.
اوکے, وی ول اینڈ دس سیشن ناؤ. تھینک یو.